الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم آیت 122 سے سورہ توبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ اس سورہ کا خاتمہ ہے. دینونت اور جزا و سزا اس سورہ کے خاتمے میں لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں، ان سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان سے بچنے کے لیے کیا اہتمام ضروری ہے. وہ اہتمام یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر جگہ نہیں جا سکتے، دور دراز کی بستیوں میں جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اپنے طریقے پر کچھ دین سیکھ بھی لیتے ہیں، چیزیں سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن یہ جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ ان کی اچھی طبیعت نہیں. تو کیا ہونا چاہیے؟ اس ذہن میں تعالیٰ نے یہ بڑی بنیادی بات واضح کی.
اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وہ اہتمام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح اور تعلیم و تربیت کے لیے تجویز فرمایا ہے جو دور دراز کے علاقوں میں رہنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات بھی آپ سے براہ راست استفادہ نہیں کر سکتے تھے. وہ چونکہ مدینہ میں موجود نہیں تھے اور اس زمانے میں کوئی ایسے ذرائع بھی نہیں تھے کہ دور دراز کے علاقوں میں لوگ وہاں بیٹھے ہوئے استفادہ کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پیش نظر رکھ کر یہ اہتمام تجویز فرمایا جس کو ہم پڑھ رہے ہیں. بالبداہت واضح ہے کہ یہی اہتمام آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ہونا چاہیے. یعنی یہ بات تو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کسی مزید استدلال کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر اس وقت اللہ نے یہ اہتمام تجویز کیا تو اس میں گویا یہ درس تھا کہ جب اللہ کا پیغمبر اس دنیا میں نہیں ہوگا اس وقت بھی لوگوں کو دین سے وابستہ رکھنے کے لیے یہی اہتمام ہونا چاہیے. تو یہ بالکل بدی ہی بات ہے، بالکل واضح بات ہے. چنانچہ ارشاد ہوا ہے کہ سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ان کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگوں کو لازماً اس مقصد کے لیے نکلنا چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے. اب آیت کی طرف جائیے تو اس میں یہ بات اس طرح بیان ہوئی ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. اور میں نے پچھلی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ ٹھیک دین فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سب کے سب لوگ کسی علم و فن کے ماہر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جس اصول پر قائم کی ہے اس میں بہت تنوع رکھا ہے. یہ صلاحیتوں کا تنوع ہے، یہ ازواق کا تنوع ہے، یہ رجحانات کا تنوع ہے. انسان بعض چیزوں کو شوق سے اختیار کرتا ہے، بعض چیزوں کو بس فرض سمجھ کے پورا کر لیتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا تفاوت، اتنا بڑا فرق صلاحیتوں میں رکھا ہے یا لوگوں کے ذوق و رجحان میں رکھا ہے، یہ آخر کس لیے رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ اس دنیا کو جس اسکیم پر بنایا گیا ہے اس کا یہی تقاضا ہے، یہی ہونا چاہیے اس میں. چنانچہ اپنے دین میں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے یہ نہیں چاہا کہ سب کے سب لوگ دین کے علم کے ماہر بن جائیں. دین پر عمل کرنے کے لیے جو علم چاہیے وہ تو ہر مسلمان کو حاصل کرنا ہے، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ جانے کہ میں کیا چیز مانتا ہوں تو کیوں مانتا ہوں، اور مجھے کیا چیزیں عمل کرنے کے لیے کہی گئی ہیں، کیوں کہی گئی ہیں، اور مجھے اس پر عمل کرنے کے لیے اپنی طرف سے کیا کچھ کرنا ہے. یہ علم تو مجھے بھی حاصل کرنا ہے، زید کو بھی، بکر کو بھی، یہ ایک مزدور کو بھی اور کسان کو بھی حاصل کرنا ہے، اور ایک بڑے سے بڑے عالم کو بھی. اس پہ کوئی فرق نہیں ہے. یہ وہ علم ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ حفظان صحت کے اصول تو ہر آدمی کو معلوم ہونے چاہیے. چھوٹی موٹی بیماریاں ہو جاتی ہیں، ان میں کیا کرنا ہے، اس کی تربیت ہر آدمی کو پانی چاہیے. کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جاتا ہے کہ جس میں کوئی ابتدائی طبی امداد دینی ہے، وہ ہر شخص کو دینے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے. لیکن ہر شخص طبیب نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، سائنسدان نہیں ہو سکتا. تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ملحوظ رکھا ہے. جب یہ سوال پیدا ہوا کہ اب دین کے علم کی وہ روایت جس کی ابتدا اس بے خطا علم سے ہوئی ہے جو پیغمبر کا علم تھا، اس سب سے بڑے عالم سے ہوئی ہے جس کو اللہ نے پیغمبری کے منصب پر فائز کیا، تو اب یہ روایت آگے کیسے چلے گی؟ کیا صورت ہوگی اس کی؟ کیا سب مسلمانوں سے تقاضا کیا جائے گا کہ وہ اپنے کام چھوڑیں اور ہمہ وقتی طور پر دین کے عالم بنیں، دینی علوم کے ماہر بنیں؟ یہ دنیا کے کسی اور معاملے میں بھی ہم اختیار نہیں کرتے، اور یہی اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے. یعنی کچھ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ طبیب بنیں گے، کچھ فیصلہ کرتے ہیں وہ انجینئر بنیں گے، کچھ فیصلہ کرتے ہیں وہ ماہر تعمیرات بنیں گے. اسی طریقے سے دنیا میں مختلف ماہرین سے رجوع کیا جاتا ہے، اور بہت سی چیزیں نہ صرف یہ کہ ان سے متعلق رکھی جاتی ہیں، بلکہ ان کی رہنمائی میں ان کو سمجھا بھی جاتا ہے اور اپنے معاملات اور مسائل بھی حل کیے جاتے ہیں. تو بین ہی یہی طریقہ جو دنیا میں اس وقت قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں بھی اختیار کیا ہے. اس لیے اس جملے سے ابتدا کی ہے اپنی بات کی کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ سب لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ آئیں اور مدرسوں میں داخل ہو جائیں یا بڑے بڑے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر ہمہ وقتی طور پر دین کا علم حاصل کریں اور دین کے عالم بنیں. تو فرمایا یہ ممکن نہیں ہے، یہ تو نہیں ہوگا. پھر کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد ہوا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةً، یعنی ہر گروہ سے، ہر جماعت سے. یہ اس وقت بات کہی جا رہی ہے، اور یہی صورتحال آج سے 50-100 سال پہلے بھی تھی کہ بستیوں بستیوں میں اس کی ضرورت ہوتی تھی. آج ہمارے پاس یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اگر چند بڑے دین کے علماء بھی ہوں یا کسی فن کے ماہر بھی ہوں، تو وہ ساری دنیا کے لیے یہ اہتمام کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو جدید زمانے میں ہوا ہے، اس وقت یہی ضرورت تھی. اسی کو سامنے رکھ کر کہا کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةً، کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے، یعنی مسلمانوں کی مختلف بستیاں ہیں، اس وقت جزیرہ نما عربی میں تھیں، ان کے اندر سے، ہر گروہ کے اندر سے دو چار لوگ یہ فیصلہ کرتے، جیسے اس وقت ہمارے بچے فیصلہ کرتے ہیں، بڑے فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو فلاں چیز کا ماہر بننا ہے. تو ان میں سے بھی دو چار لوگ فیصلہ کرتے. کیا فیصلہ کرتے؟ کہ وہ مدینہ آئیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہیں وہاں آئیں، اور وہاں آ کر کیا کریں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وہ دین کے سچے عالم بنے، دین کی گہری بصیرت اپنے اندر پیدا کریں، دین کو اس طرح سمجھیں جس طرح کہ ایک دین کا ماہر سمجھتا ہے. اس میں بہت خوبصورت الفاظ اختیار کیے ہیں، تفقہ فی الدین، یعنی ایک ہے عام فہم، وہ تو میں نے عرض کیا کہ ہر شخص کی ضرورت ہے، اور ایک ہے دین کی گہری بصیرت، دین کو اس کے اندر اتر کر جس طرح کہ ایک ماہر کسی علم یا فن کو سمجھتا ہے اس طرح سمجھنا. تو فرمایا وہ اس طرح سمجھے. اس وقت تو اللہ کا رسول موجود ہے، اللہ کا پیغمبر موجود ہے، اور اللہ کے پیغمبر کے زیر تربیت رہ کر بہت سے صحابہ بھی اب دین کے بڑے عالم بن چکے ہیں. یہ ہم جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عباس، اسی طرح عبداللہ بن مسعود، اسی طرح زید بن ثابت، اسی طرح معاذ بن جبل، یہ دین کے بڑے بڑے علماء تھے صحابہ میں. تو یہ آئیں اور مدینہ میں آ کر یہ دین کے عالم بنے لیے، تفقہوا فی الدین، دین میں بصیرت پیدا کریں. ولینذروا قومہم، تو اب جس سیاق میں یہ بات آئی وہ یہ تھی کہ مختلف جگہوں پر جو قومیں آباد ہیں یا قومیتیں آباد ہیں یا قبیلے آباد ہیں ان کے ہاں تربیت کا اہتمام نہیں رہا. تو فرمایا پھر یہ لوگ یہاں سے جائیں, اذا رجعوا الیہم, یعنی تربیت پا کے تعلیم پا کے پھر وہاں جائیں اور جا کر اپنی قوموں کو انذار کریں, خبردار کریں. انبیاء جو کام کرتے ہیں, یہاں ظاہر ہے کہ رسول اللہ کی عدم موجودگی میں یا رسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کیا کرنا ہے وہ زیر بحث ہے. تو فرمایا وہی کام جو اللہ کا پیغمبر کرتا رہا زندگی میں وہ پھر یہ لوگ کریں, یعنی ان کی نیابت میں. چنانچہ ارشاد ہوا ہے کہ سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے, لیکن ان کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگوں کو لازماً اس مقصد کے لیے نکلنا چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں اور اپنی قوم کے لیے نذیر بن کر, نذیر بن کر یعنی خبردار کرنے والا بن کر, اسے آخرت کے عذاب اور خدا کی گرفت سے بچانے کی کوشش کریں. دین کے جو علماء ہیں لوگوں کے حوالے سے ان کی ذمہ داری یہ ہے, یعنی جب وہ دین کا علم حاصل کر لیتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ دین کے علم میں ایک تو تحقیق کا کام ہے, اس کی ان چیزوں کو سمجھنے اور سمجھانے کا کام ہے جو غایت درجہ تدبر کا تقاضا کرتی ہیں, یہ سب تو ہوگا, لیکن اس کے بعد انہیں کیا کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار کریں, لوگوں کو آخرت کے عذاب سے بچانے کی منادی کریں. یہی دین میں پیغمبروں کا کام رہا ہے, وہ یہی کرتے ہیں, ان کے پیش نظر کوئی اور چیز نہیں ہوتی. یہ جو انقلابی اور سیاسی قسم کی چیزیں ہیں یہ لوگوں نے اپنی نافہمی سے ان کے ساتھ وابستہ کر دی ہیں. انبیاء علیہم السلام کا اصل کام یہی ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا. قرآن اسی وجہ سے ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے, خبردار کریں, اور خبردار کریں کہ لوگ آخرت کے عذاب سے اور خدا کی گرفت سے بچ جائیں, یہ ان کا کام ہے. فرمایا یہ کریں, اذا رجعوا الیہم, جب وہ تعلیم پا کے تربیت پا کے اپنے اپنے علاقوں کو لوٹیں, لعلہم یحذرون, اس لیے کہ وہ خدا کی گرفت سے بچتے. یعنی یہ مقصد ہے, لوگوں کو دین کی دعوت اس لیے دی جاتی ہے, دنیا میں کوئی غیر معمولی نظم قائم ہو جائے, دنیا کے مسائل حل ہو جائیں, یہ دین کا موضوع نہیں ہے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت عقل دے کے بھیجا ہے, وہ ان کی روشنی میں حل کرتا ہے. دین کا مقصد میری آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے. یہ پاکیزگی کیوں مطلوب ہے؟ اس لیے مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے لیے پاکیزہ لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے, تو ہمیں اس انتخاب میں کامیاب ہونا ہے. یہی ساری دعوت ہے, یہی سارا دین ہے. یہ اگر غور کیجئے تو بین ہی وہی کام ہے جو اللہ کے نبی اور رسول اپنی قوم میں کرتے ہیں, یعنی جو کام بتایا ہے علماء کا وہ یہی کام ہے, ان کو اسی کام میں اللہ کے پیغمبروں کی نیابت کرنی ہے. یعنی اللہ اپنے پیغمبر جس کام کے لیے قوموں میں بھیجتے ہیں, اگر دین کا عالم بننا ہے کسی کو تو اس کی بھی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اس کام کو جاری رکھے. اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت و انذار کا کام, یعنی پیغمبر دائی بن کے آتے ہیں, وہ پکارتے ہیں, بلاتے ہیں, لوگوں کو خبردار کرتے ہیں, دعوت و انذار کا کام آپ کے بعد, یعنی جب اللہ کا رسول دنیا سے رخصت ہو گیا تو آپ کے بعد اس امت کے علماء کو منتقل ہوا ہے. یہ اس آیت نے بتا دیا کہ یہ ذمہ داری خود رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ کہا گیا کہ جن علاقوں میں آپ براہ راست تربیت نہیں کر سکتے, موجود نہیں ہیں, وہاں یہ اہتمام کیا جائے. تو اس سے خود بخود واضح ہو گیا کہ قیامت تک اب یہ کام علماء کو منتقل ہوا ہے, اور ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری اب قیامت تک انہی کو ادا کرنی, یہ ذمہ داری اب قیامت تک علماء کی ذمہ داری ہے. یہ اہتمام خود بتا رہا ہے کہ اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا, اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان کی ہدایت آخری مرتبہ آ چکی, اب کوئی اور یہ ہدایت لے کر نہیں آئے گا, نہ اللہ تعالیٰ کسی کا انتخاب کرے گا, اب قیامت تک لوگوں میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کریں گے، اور جس طرح دنیا کے دوسرے علوم و فنون میں مہارت پیدا کی جاتی ہے، اسی طرح دین کے علم میں مہارت پیدا کریں گے، جس کو یہاں تفقہ فی الدین کہا ہے، اور وہ کام کریں گے جو اللہ کے پیغمبر اپنے اپنے زمانے میں کرتے رہے۔ یہ قرآن مجید نے اپنی پوری بات بیان کر دی ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ علماء کا وجود کیوں ضروری ہے، کچھ لوگوں کو کیوں یہ اپنے لیے منتخب کرنا چاہیے کہ وہ یہ ذمہ داری پوری کریں اور اسی کو اپنا اصل کام بنائیں، ان کا کام کیا ہے، انہیں اپنے اندر کیا صلاحیت اور کیا علم پیدا کرنا ہے، اور جب وہ یہ کام کریں گے تو اس کا ہدف، اس کا نصب العین کیا ہوگا، تو وہ بھی بتا دیا کہ لعلہم یحذرون۔ ان کی ساری توجہ اس پر رہنی چاہیے کہ ان کی قوم کے لوگ یا ان سے جو بات سن رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاں آخرت کی گرفت سے بچا لیں، یہ ان کا مقصد ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں کوئی ٹارگٹ یا ہدف ان کو نہیں دیا گیا، اور یہی انبیاء کا مقصد ہے۔ تو یہ پوری بات بیان کر دی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو بیان کرتے ہیں، یہ ایک آیت ہے، یہ آیت 122 ہے سورہ توبہ کی جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بھی بتا دیا کہ یہ ذمہ داری سب لوگوں کی نہیں ہے، یہ بھی بتا دیا کہ چند لوگ جو نکلے انہیں نکل کر کس طرح وہ علم حاصل کرنا ہے، کس درجے میں حاصل کرنا ہے، جا کر اپنی قوموں میں کیا کام کرنا ہے، اس کا نصب العین اور ہدف کیا ہونا چاہیے۔ ساری چیزیں ایک ہی آیت میں واضح کر دی۔ اس کے بعد یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ قوم، یعنی رسول اللہ کی قوم یا رسول اللہ کے مخاطبین، خواہ وہ مشرکین ہیں یا اہل کتاب، ان پر سزا کا نفاذ اگر کرنا پڑا تو تمہیں کرنا ہو، یعنی میرے فرشتے یہ کام کرنے کے لیے براہ راست نہیں آئیں گے، وہ تمہاری مدد کریں گے اس کام میں، تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، جیسے کہ بدر کے میدان میں کھڑے ہوئے، جیسے کہ حنین میں ہوئے، لیکن یہ کام اصلاً تمہیں کرنا ہے۔ تو یہ بات چونکہ پوری سورہ میں احکام کی صورت میں بیان ہوئی ہے، تو قرآن اپنے آخری اس مقام پر جب کہ سورہ ختم ہو رہی ہے، اپنے طریقے کے مطابق اب اس کی مزید تاکید کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، یعنی اب تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ منکرین کے خلاف اقدام ہونا ہے، تم پر واضح کر دیا گیا ہے کہ اب حج اکبر کے دن اس اقدام کا اعلان ہوگا، یہ 9 ہجری میں عرض کر چکا ہوں کہ اعلان کر دیا گیا۔ اس کے بعد اگر مزاحمت ہوتی ہے یا وہ آگے سے انکار کرتے ہیں تو یہ سزا اب تمہیں نافذ کرنی ہے تمام منکرین پر۔ تو فرمایا ایمان والو، ان تنبیہات کے بعد، یعنی یہ جو کچھ ہم نے کہنا تھا کہہ دیا، قانون بیان کر دیا، ضابطہ بتا دیا، دلائل دے دیے، جن لوگوں سے کمزوریاں کوتاہیاں ہوئیں انہیں توجہ دلا دی، ہر چیز کی وضاحت کر دی، ان تنبیہات کے بعد اب نکلو اور جس طرح کے پیچھے تمہیں حکم دیا گیا ہے، ایمان والو اپنے گرد و پیش کے منکروں سے جنگ کرو، یعنی اب اس کے بعد جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ یہ دیکھیے الفاظ ہے، قاتل الذین یلونکم من الکفار، یعنی جو جس کے گرد و پیش ہے، جس کے قریب ہے، اس کو وہیں اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ جو تمہارے قریب ہوں گے، ظاہر ہے کہ قریب ہوں گے تو اعزا بھی ہوں گے، اقربا بھی ہوں گے، قبیلے کے لوگ بھی ہوں گے، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بھاری ذمہ داری ہے جو ڈال دی گئی ہے ان کے خلاف، اب برسر جنگ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آخری فیصلہ سنا دیا۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، کوئی نرمی، کوئی رافت، کوئی رحمت تمہارے دل کے قریب نہیں پھٹکنی چاہیے، چاہیے کہ وہ تمہارے اندر اب سختی پائے، یعنی یہ اب موقع ختم ہو گیا۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جانے رہو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں، یعنی اب اس ذمہ داری میں دونوں چیزوں پر توجہ دلا دی، ایسا نہ ہو کہ نرمی اختیار کرو اور جس سزا کو نافذ کرنے کی ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے اس میں کوتاہی ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ غصے میں آ کر، انتقام میں آ کر، کیونکہ بہت کچھ زیادتیاں لوگ کر چکے تھے، تم تقوی کے حدود سے آگے بڑھ جاؤ. بس جتنی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اسی پر عمل ہوگا. اس کی حواشی اب دیکھ لیجئے. یہ جو فرمایا گیا کہ اپنے گرد و پیش کے منکروں سے جنگ کرو، یلونکم من الکفار، اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے. آیت میں خطاب اگرچہ عام ہے، یعنی کہا تو سب مسلمانوں کو ہے، یا ایھا الذین آمنوا، لیکن روح سخن یعنی رخ کدھر ہے؟ قرآن مجید میں عام الفاظ استعمال ہوتے ہیں لیکن سیاق سباق بتاتا ہے کہ رخ کسی خاص گروہ کی طرف ہے. آیت میں خطاب اگرچہ عام ہے لیکن روح سخن انہی منافقین کی طرف ہے جو اپنی دوستیوں، رشتہ داریوں اور کاروباری تعلقات کے پیش نظر ان لوگوں کے خلاف کسی اقدام کے لیے تیار نہیں تھے جن کے ساتھ اس سورہ میں جنگ کا حکم دیا گیا. انہی کو کہا گیا ہے کہ اب ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو یا تو دعوے سے دستبردار ہو جاؤ یا پھر اس کا یہ تقاضا پورا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر شخص کو انہی سے لڑنا ہے جو اس کے گرد و پیش میں رہتے ہیں، جو اس کے قریب میں ہیں اور کسی نہ کسی لحاظ سے اس کے اپنے ہیں. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ رشتہ داری میں اپنے ہوں، یہ ہو سکتا ہے دوستی اور تعلق میں اپنے ہوں، یہ ہو سکتا ہے کاروباری روابط میں اپنے ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ قبیلے کی وجہ سے اپنے ہوں. انہی سے لڑنا ہے اور کسی نہ کسی لحاظ سے اس کے اپنے ہیں. ایمان و اخلاص کا اصلی امتحان اسی سے ہوتا ہے. یاد رہے کہ گوسالہ پرستی کے جرم کی پاداش میں، یعنی جب بنی اسرائیل نے ایک بچھڑا بنایا اور اس کی پرستش شروع کر دی، تو ان کے لیے بھی اسی طرح سزا کا اعلان ہوا، کیونکہ اللہ کا رسول موجود تھا اور رسول کی موجودگی میں اس طرح کی محاربت یہ آخری درجے کی سزا کا باعث بن جاتی ہے. ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے، کہ انہیں موت کی سزا دی جائے گی. لیکن دے گا کون؟ تو فرمایا ہر شخص اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں کو دے گا. تو اس وقت بھی یہی کہا گیا، ہزاروں کی تعداد میں گوسالہ پرستی یا بچھڑے کی پرستش کرنے والوں کو یہ سزا دی گئی. یاد رہے کہ گوسالہ پرستی کے جرم کی پاداش میں جب بنی اسرائیل کے قتل عام کا حکم دیا گیا تھا تو اس میں بھی یہی تقاضا کیا گیا تھا. آیت میں یلونکم کی قید اسی پہلو کو نمایاں کر رہی ہے، جو تمہارے قریب ہے، جو تمہارے تعلق کے ہیں، جو تمہارے پاس ہیں، ادھر سے نہیں بھیجا جائے گا. جو اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے وہ اپنے اس دعوے کی سچائی کو اب خدا کی نگاہ میں ثابت کرے، اس وقت یہی امتحان ہے. تو یہ بالکل آخر میں صاف صاف واضح کر دیا، اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ سختی تمہارے اندر پائیں، یعنی اس میں اب کسی نرمی، کسی محبت کا تعلق باقی نہیں رہا. اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی محسوس کر لیں، ان کو بھی یہ پیغام مل جائے جب اس اقدام کا حکم دیا جائے. یہ اللہ کی عنایت ہے کہ اس کا موقع نہیں آیا، یعنی یہ تیار کر دیا مسلمانوں کو، لیکن اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ جیسے ہی یہ اعلان 9 ہجری میں کیا گیا، لوگ جوک در جوک ایمان لے آئے، رسول اللہ کی پوری قوم ایمان لے آئی، اور اس کا موقع نہیں آیا. اس امتحان میں لوگ ڈالے گئے، تاہم یہ امتحان عملاً نہیں واقع ہوا، لیکن کتنا سخت تھا اس کا اندازہ کر لیں، یعنی محسوس کر لیں. یہ جو فرمایا نا کہ وہ تمہارے اندر اب سختی پائیں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، یعنی محسوس کر لیں تمہارے رشتہ دار، تمہارے قریبی لوگ اس مرحلے پر اب محسوس کر لیں کہ تمہارے اندر اب ان کے لیے دوستی، موالات اور محبت کی کوئی جگہ باقی نہیں، یعنی سب معاملات ختم ہوئے. تم خدا کے دشمن ثابت ہو گئے، اب تمہارے ساتھ دشمنی ہے. جزا و سزا کے مرحلے میں یہ اب وہ اصل بات ہے جس کو ہر شخص کو سمجھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ یہ کس مرحلے میں اللہ نے تقاضا کیا ہے. یہ دعوت کے مرحلے میں تقاضا نہیں کیا، یہ جزا و سزا کے مرحلے میں تقاضا کیا ہے. یعنی جب گویا قیامت برپا ہو گئی، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے جب قیامت برپا ہو جائے گی تو ہمارے سامنے یہ ہوگا نا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا بیٹا, ہو سکتا ہے ہمارا باپ, ہو سکتا ہے ہمارا کوئی عزیز وہ گھسیٹ کے اسی طرح سے جہنم میں ڈالا جا رہا ہو, یعنی یہ سب وہاں پر بھی ہوگا. تو اسی کا ایک منظر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دکھا دیا. وہاں پر بھی یہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں حدیث کے درس میں, وہاں پر بھی یہ کہا ہے کہ انہی لوگوں کے, یہ جو صحابہ کرام ہیں انہی لوگوں کے سپرد کر دیا جائے گا ان لوگوں کو جن کے خلاف یہاں اقدام کرنا تھا کہ اب ان کو جہنم رسید بھی تم ہی کرو. یہ وہی لوگ ہیں جن کے خلاف تمہیں دنیا میں اقدام کا حکم دیا گیا تھا. تو وہاں پر بھی یہ جزا و سزا کے مرحلے میں ہوگا اور یہاں پر بھی اسی مرحلے میں ہوا. جزا و سزا کے مرحلے میں یہی تقاضا ہے جس کے پیش نظر ترک معالات کا حکم دیا جاتا ہے. یہ جو قرآن میں بعض جگہوں پر آپ پڑھتے ہیں اور ایسے یہاں بھی کہا ہے, اب یہ سختی پائیں, اب کوئی تعلق نہیں, اب ان سے تمام روابط ختم, اب ان سے دوستی نہیں ہو سکتی. تو یہ اصل میں اس مرحلے میں کہا جاتا ہے جس میں آ کر پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پیچھے گزر چکا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ اب تم مغفرت کی دعا بھی اپنے باپ کے لیے نہیں کر سکتے, معاملات ختم ہو گئے. جزا و سزا کے مرحلے میں یہی تقاضا ہے جس کے پیش نظر ترک موالات یعنی ترک تعلقات کا حکم دیا جاتا ہے. اس کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جو ابھی مرحلہ دعوت کے مخاطبین ہوں, یعنی جب تک دعوت ہے اس وقت تک محبت بھی ہوگی, تعلق بھی ہوگا, دوستی بھی ہوگی, رشتہ داریاں بھی ہوں گی, سب چیزیں ہوں گی. تو دعوت کے مرحلے میں نہ صحابہ کرام سے اس کا تقاضا کیا گیا نہ کسی مسلمان سے اس کا تقاضا ہے. اب چونکہ قیامت تک جزا و سزا کا مرحلہ نہیں آئے گا, وہ آخری مرتبہ اس دنیا میں آخری پیغمبر کے ذریعے سے آ چکا, اب یہ مرحلہ قیامت میں آنا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کا ظہور اب قیامت میں ہوگا. تو اس وجہ سے ہم کس مرحلے میں ہیں, ہم مرحلہ دعوت میں ہیں, رسول اللہ کے بعد سے اسی مرحلے میں ہیں, صحابہ کا دور ختم ہونے کے بعد اب مسلمانوں کی پوری امت اسی مرحلے میں رہے گی, اور اب ہمارا دنیا میں ہر انسان کے ساتھ مذہبی لحاظ سے جو معاملہ پیدا ہوتا ہے وہ دو ہی عنوانات میں بیان کیا جاتا ہے, یعنی وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ہوئے ان کے ساتھ دعوت کا تعلق, جس کی روح کیا ہے, حکمت, محبت, تعلق سے بات پہنچانا, اور ان کے ساتھ وہ نرمی برتنا جو نرمی اس مرحلے پر برتنا ضروری ہے. شفقت, نرمی اور محبت یہ دعوت کے مرحلے کی ضرورت ہے, تو اس کو ملحوظ رکھنا. اور اگر وہ ایمان کی توفیق پائیں تو پھر کیا ہیں, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. اس کے بعد یہ ہمیشہ ملحوظ رکھو کہ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ, اس بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کرو گے کہ یہ تو کل تک منکر تھے یا کافر تھے یا فلاں اور فلاں تھے, وہ پھر تمہارے بھائی ہیں. تو مرحلہ دعوت کے مخاطبین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی, یعنی یہ تلقین کی ہے کہ جہاں تک ان مراحل کا تعلق تھا ان میں جگہ جگہ یہی کہا گیا, نظر انداز کرو, مشورے میں شریک رکھو, منافقین کے ساتھ بھی افو درگزر کا رویہ اختیار کرو, انتقام سے گریز کرو. وہ تمام ہدایات مرحلہ دعوت کی, اور جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری فیصلہ سنا دیا گیا, یہ آخری فیصلہ وہ ہے کہ جو اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد سنایا جاتا ہے, اسی کو قانون کے طور پر بیان کیا ہے سورہ یونس میں کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن قوموں کا انتخاب کیا کہ ان کی طرف رسول بھیجے جائیں اور سبھی کا کیا, تو جب ان کا رسول آ جاتا ہے, فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, پھر ان کا فیصلہ اسی دنیا میں سنا دیا جاتا ہے. یہ سورہ توبہ اس فیصلے کی سورہ ہے, اس میں یہ فیصلہ ایک ایک گروہ کے لیے سنایا گیا ہے, یہاں تک کہ وہ تین صحابہ جو مخلصین میں سے تھے اور ان سے ایک بڑی کوتاہی ہو گئی, ان کو الگ کر کے ان کے بارے میں سزا بھی دی گئی اور فیصلہ بھی سنایا گیا. تو یہ ایک لحاظ سے جزا و سزا یا قیامت ہے جو رسول اللہ کی زندگی میں آپ کے حین حیات برپا ہوئی اور اس زمین پر لوگوں نے اس کو دیکھا. اس میں اب یہ آخر میں تاکید فرمائی تھی, یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے, کہ اب تمہیں اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے, اپنے قریبی عزیزوں کے معاملے میں بھی, اپنے قبیلے والوں کے معاملے میں بھی. اب کوئی تمہارے اندر وہ نرمی, وہ شفقت, وہ محبت نہ پائے جو ان مراحل کی تھی جب کہ ابھی دعوت کا تعلق تھا. اب آخری مرحلہ آ گیا, اس میں اب سزا ہے, اس پہ اب جزا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. ہاں البتہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, خبردار رہنا اللہ کے حدود سے کہیں تجاوز نہ ہو جائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر.